بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد اللحظات العيون ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا درود بجر محمد وعلى محمد رسول الله اس سے بہتر درود بھیجا جا سکتا ہے ایک دفعہ بلند آواز سے سلام بھیجیے گا انتہائی معزز مکرم واجب الاحترام فرزندان توحید عاشقان مصطفیٰ موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء مقام قرآن و اہل بیت حدیث ثقلین کی نگاہ میں اس حوالے سے گزارشات عرض کر رہا ہوں اور آپ کے اذہان عالیہ میں اگر پچھلے دنوں کی گفتگویں ہیں تو آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث ثقلین کی سند کے حوالے سے حیثیت کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہر حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث کی سند اور ایک ہوتا ہے حدیث کا متن. سند سے مراد یہ ہے کہ صاحب کتاب نے کس سے نقل کیا، اس نے کس سے نقل کیا، اس نے کس سے نقل کیا، اور پیغمبر گرامی اسلام تک یہ سلسلہ کس طرح سے پہنچا. اور متن سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا کیا، ان جملوں کا مطلب کیا ہے. سند کے لحاظ سے حدیث دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یا حدیث خبر واحد ہوتی ہے یا حدیث متواتر ہوتی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ ان باتوں سے؟ یا حدیث خبر واحد ہوتی ہے یا حدیث خبر متواتر ہوتی ہے. خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں اس حدیث کو نقل کرنے والا یا ایک شخص ہے یا دو شخص ہیں یا زیادہ سے زیادہ تین شخص ہیں، لیکن ہر دور میں اس کو کم تعداد میں نقل کیا ہے. جبکہ حدیث متواتر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں اس حدیث کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے، ممکن ہے 10 لوگوں نے کیا ہو، ممکن ہے 20 لوگوں نے کیا ہو، ممکن ہے 30 لوگوں نے کیا ہو، اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے مستند اور معتبر ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی 100% یقین ہے آپ کو کہ رسول گرامی اسلام نے اسے فرمایا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور یہ حدیث سے متواتر اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، جو اس وقت عالم تشیع میں اسلامی فلسفہ اور تفسیر کے حوالے سے سب سے بڑی شخصیت ہیں، وہ اپنی تفسیر تسنیم، یہ وہ تفسیر ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے اندر آیت اللہ جوادی عاملی نے 40 سال در سے تفسیر دیا ہے. کتنے سال؟ 40 سال در سے تفسیر دیا اور تفسیر قرآن مکمل ہوئی. قرآن کو صرف حفظ کر لینا اور بات ہے، اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، انہیں کھولنا اور بات ہے. اور حدیث ثقلین یہی بتاتی ہے کہ قرآن کے حقائق تک وہی پہنچ سکتا ہے جس نے اہل بیت کے دامن کو تھاما ہو. اور جو فرمائیے گا، آیت اللہ جوادی عاملی اس تفسیر تسنیم کے مقدمے میں یہ فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر کا جو سٹیٹس ہے، حدیث متواتر کا جو مقام ہے، وہ قرآن کی آیت کے برابر ہے. توجہ فرمائے گا، یعنی حدیث متواتر میں اور قرآن کی آیت میں حجت ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی نام ہے، توجہ کا طالب ہوں اس جملے پہ، قرآن نام ہے رسول اللہ کی زبان کی صداقت کی ضمانت کا، توجہ فرمائیے گا، قرآن کیا ہے؟ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ میرا اور آپ کا رابطہ تو خداوند متعال سے نہیں ہے، قرآن آیا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، پس قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول کی زبان پر ایمان ہے۔ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے حبیب آپ اپنے نفس اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ وہی بات کرتے ہیں جو خداوند متعال بات کرتا ہے۔ اب اس میں طولانی بحثیں ہیں کہ حدیث میں اور قرآن میں فرق کیا ہے، جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا معنی بھی خدا کی طرف سے ہے اور لفظ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور حدیث میں معنی خدا کی طرف سے ہے، لفظ پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے ہے، لیکن لفظ ہو یا معنی ہو، جو زبان کو خدا کے ارادے کے بغیر حرکت نہ دیتا ہو، توجہ فرمائی گا، یہ مقام اور سٹیٹس جس کے قائل رسول گرامی اسلام کے حوالے سے مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گا۔ دوسری جگہوں پہ وہ کہیں گے کہ صرف وحی میں امانت داری ہے، صرف وحی میں صداقت ہے، صرف دین کے معاملات میں رسول رول ماڈل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، لیکن اپنے گھریلو معاملات میں، اپنی عادی زندگی میں رسول ایک عام انسان ہے۔ اور قرآن سے آیت بھی لے آئیں گے کہ خود قرآن میں خداوند متعال نے خود فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، توجہ فرمائے گا، میرا مجمع میرے ساتھ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، قرآن کی آیت ہے، لیکن آدھی آیت پڑھ کے اپنے مقاصد کے مطابق نتیجہ لینا قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ آیت کہتی ہے حبیب کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، میری طرف وہی ہوتی ہے جو تمہاری طرف نہیں ہوتی، توجہ فرمائے گا، مجھ پہ فرشتہ آتا ہے جو تم پہ نہیں آتا، حتی رسول اللہ ظاہری بدن میں بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام لوگ جب سورج میں چلتے ہیں تو سایہ نظر آتا ہے، توجہ فرمائے گا، ایک عام شخص اگر کسی کنویں میں، کسی پانی میں اپنا لعاب اور تھوک پھینک دے تو لوگ وہاں سے پانی نہیں پیئیں گے، اور یہ وہ ہے کہ اگر کنواں خشک کو اپنا لعاب پھینک دے تو آب شیرین جاری ہو جائے۔ لہذا رسول اللہ کا جسم بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، رسول اللہ کی وحی، رسول اللہ کا وہ روح رسول اللہ کی کہ جس پر وحی آتی ہے، وہ تو اصل میں کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کہتے ہیں رسول چاہے گھر میں ہو، رسول چاہے اپنی ازواج کے ساتھ ہو، رسول چاہے مارکیٹ اور بازار میں ہو، رسول چاہے مسجد میں ہو، رسول چاہے منبر پہ ہو، رسول چاہے میدان میں ہو، رسول جو کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے، رسول جو کرتا ہے خدا کی طرف سے کرتا ہے، لہذا رسول جو کام بھی انجام دے۔ اور مکتب اہل بیت تو کہتا ہے کہ ائمہ معصومین 12ویں امام تک اسی طرح سے ہیں، جو کہتے ہیں وہ دین ہے۔ قرآن نے کیا کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی رسول جو کر رہا ہے، رسول اٹھتا ہے تو دین بنتا ہے، رسول بیٹھتا ہے تو دین بنتا ہے، رسول سوتا ہے تو دین بنتا ہے، توجہ میری جانب رہے، رسول بولتا ہے تو دین بنتا ہے، کسی موقف پہ خاموش رہتا ہے تو دین بنتا ہے۔ قرآن نے رسول کو صرف اس طرح سے پیش نہیں کیا کہ یہ تمہارا ایک استاد ہے آ کے قرآن بتائے گا، کہا نہیں، رسول کے جسم کا ایک ایک جز تمہارے لیے نعمت ہے، تمہارے لیے برکت ہے، وہ عظمت رکھتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اگر میں اس حبیب کے مکھڑے کو دیکھوں گا تو کہوں گا والشمس وضحاها، مجھے اس سورج کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، ان زلفوں کو دیکھوں گا تو کہوں گا واللیل اذا یغشاها، مجھے ان تاریک رات کی طرح ان زلفوں کی قسم، اور حبیب کے ہاتھ کو دیکھوں گا تو فرماؤں گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہیں۔ حبیب کے سینے کو دیکھوں گا تو فرماؤں گا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اس کا مطلب ہے رسول کے جسم کا ایک ایک جز، آیات بہت زیادہ ہیں، خداوند متعال اس جز کو دین کا حصہ دیکھتا ہے، یہی تو وجہ ہے مکتب اہل بیت نے رسول کے ہر ایکٹ کو، ہر عمل کو، ہر فعل کو دین کے طور پہ لیا۔ اسی لیے مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ اگر رسول کسی کو کاندھوں پہ اٹھا لے تو خدا کے حکم سے اٹھا رہا ہے۔
کوئی اگر پشت پہ آئے رسول سجدے کو طولانی کر دے تو خدا کے حکم سے کر رہا ہے، کوئی مستور آئے اور رسول اپنی مسند سے کھڑے ہو جائیں تو خدا کے حکم سے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے کھڑا ہو رہا ہے، اسی بیٹی کے آگے بڑھ کے ہاتھ چوم لے تو اس کا مطلب ہے خدا کا حکم آیا ہے، اگر زبان سے کہہ دے حسین مننی و انا من حسین اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، اگر زبان سے کہہ دے فاطمہ تو بزا تم مننی اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، اگر زبان سے کہہ دے علی ولی کل مؤمن من بعدی اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، اگر غدیر پہ کسی کا ہاتھ اٹھا کے دکھا دے اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، اور اگر کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دے اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے۔
عظمت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات
اللہ توجہ فرما رہے ہیں آپ، لہذا ہمارے ہاں حدیث متواتر رسول قرآن کی آیت کی طرح ہے، قرآن کی آیت میں اور رسول اللہ کی حدیث میں، یہاں تک معصومین کی متواتر حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، اس حدیث ثقلین کو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی متواتر ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی متواتر ہے۔ یہ باتیں اپنے جوان دوستوں کے لیے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ مکتب اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر تو آپ کے اذہان میں یہ باتیں ہونی چاہیے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں صحیح مسلم نے اسے نقل کیا، جامع ترمذی نے اسے نقل کیا، مسند احمد ابن حنبل جو برادران اہل سنت کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں احمد ابن حنبل انہوں نے نقل کیا، جناب بخاری کے استاد جناب ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا، تبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں نقل کیا، اسی تبرانی نے اپنی معجم اوسط میں نقل کیا، معجم صغیر میں نقل کیا، توجہ فرما رہے ہیں، مکتب اہل بیت میں شیخ صدوق نے علیہ الرحمہ نے خصال میں نقل کیا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی دوسری کتابوں میں نقل کیا، شیخ طوسی نے امالی میں نقل کیا، بڑے بڑے محدثین نے اہل سنت کے اس آخری صدی کے سب سے بڑے محقق اور محدث ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا کئی مرتبہ فرمایا، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہاں کہاں پر فرمایا یہ میں عرض کرتا ہوں، فرمایا دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، ثقلین جمع ہے ثقل کی، ثقل کہتے ہیں دو معنی لکھے ہیں لغات نے عربی ڈکشنریز نے، ایک اس کا معنی ہے وزنی چیز اور ایک معنی ہے قیمتی چیز، توجہ فرمائے گا، ایک معنی ہے قیمتی چیز اور دوسرا معنی ہے وزنی چیز، وزن سے مراد بھی مادی وزن نہیں ہے بلکہ مراد وہی اہمیت اور قیمت ہے، کتنے وزنی ہیں قرآن اور اہل بیت، کتنے وزنی ہیں قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، توجہ فرمائیے گا قرآن کتنا وزنی ہے، اگر ہم اس قرآن مجید کو اس خدا کی کتاب کو پہاڑ پہ نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ خدا کی عظمت اور خدا کے کلام کی عظمت کے مقابلے میں پہاڑ کس طرح سے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، عام الفاظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے، اتنی وزنی حقیقت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر پہاڑ پہ نہیں آ سکتی تو اس زمین کی اور چیزوں پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ پہاڑ اس زمین پر علامت ہے سختی کی، علامت ہے عظمت کی، علامت ہے کبریائی کی، پھر اے میرے خدایا اس کو کہاں نازل کیا، فرمایا ہم نے اس کو نزلنا ہو علی قلبک، اے حبیب ہم نے اسے نازل کیا ہے آپ کے دل پہ، توجہ فرمائے گا، یعنی وہ عظیم ترین کلام، وہ وزنی ترین کلام، وہ قیمتی اور نورانی ترین کلام جس کے نازل کرنے کے لیے خدا کو اس کائنات میں کوئی اور ایسی چیز نہ ملی کہ جو اس کو تحمل کر سکے، اسے رسول کے دل پہ اتارا، اب رسول کا دل اگر اتنا وزنی ہے تو رسول کا دماغ بھی اسی تناسب سے وزنی ہوگا، توجہ فرمائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ رسول ہمارے جیسا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ رسول کے دماغ میں نعوذ باللہ خلل آیا ہے،
یہ وہ مکتب ہے جن کے ہاں رسول اللہ کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کے دماغ میں خلل آ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر لحظہ برابر بھی 1% بھی یہ احتمال ہو جائے کہ رسول کے دماغ میں خلل آ سکتا ہے, تمہارے پورے دین میں خلل آ جائے گا. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اگر قرآن اتنا وزنی ہے تو اہل بیت کتنے وزنی ہونے چاہیے, اہل بیت کی کیا عظمت ہونی چاہیے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل اسی طرح کا ایک کلام اپنے ایک صحابی سے کہا تھا, فرمایا لو احبنی جبل لطہافت, اگر مجھ علی سے پہاڑ صحیح معنوں میں محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. علی سے محبت عام بات نہیں ہے, علی سے حقیقی محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے. فرمایا اگر مجھ علی سے ایک عام انسان, ایک عام پہاڑ اگر محبت کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس طرح کا دل چاہیے ایک عام انسان کے لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے. اسی لیے فرمایا کہ ہمارا کلام حدیث ہونا صعب مستصعب, ساری میں روایات آپ کو سنا رہا ہوں, ہمارا کلام حدیث ہونا احادیث ہونا صعب مستصعب, سخت ہے, وزنی ہے, اسے برداشت کرنا مشکل ہے. مولا کون برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا لا یحتملہ الا نبی مرسل. توجہ فرمائیے گا, ہم اہل بیت کے کلام کو برداشت کر سکتا ہے یا وہ جو نبی مرسل ہو, او ملک مقرب یا خدا کا مقرب فرشتہ ہو, او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان یا ایسا مؤمن ہو خدا نے جس کے دل کو امتحان کر لیا ہو, جس کے دل کو خدا نے متعال نے جانچ لیا ہو. اس کا مطلب ہے جتنا وزنی قرآن ہے اتنا وزنی اہل بیت اطہار کا کلام ہے, کہ اہل بیت اطہار کے کلام کو یا نبی تحمل کر سکتا ہے, یا رسول تحمل کر سکتا ہے, یا فرشتہ تحمل کر سکتا ہے. اسی لیے خلیل ابن احمد فراہدی نے کہا تھا کہ میں اس علی کے حوالے سے حیران اور پریشان ہوں. توجہ فرمائیے گا, میں اس علی ابن ابی طالب کے حوالے سے حیران و پریشان ہوں, میں اس عظیم ہستی کے حوالے سے حیران و ششدر ہوں, میں حیرت میں مبتلا ہوں. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے کہ اختفا مناقبہ اصدقاؤہ خوفا و اعداؤہ حسدا, یہ وہ شخص ہے کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا ہے اور دشمنوں نے بھی چھپایا ہے. دوستوں نے کیوں چھپایا ہے؟ دوستوں نے چھپایا ہے خوفا, تقیہ کی وجہ سے. دشمنوں نے چھپایا ہے حسدن, دشمن بھی طول تاریخ میں چھپا رہے ہیں اور دوست بھی طول تاریخ میں چھپا رہے ہیں, لیکن دونوں طرف سے قتم اصدقاؤہ و قتم اعداؤہ, دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا, لیکن ما ظہر بین الکتبین ما ملع الخافقین, لیکن ان دونوں چھپانے, یہ جو دونوں چھپانے کے فعل تھے, ان دونوں میں سے جو ظاہر ہوا اس نے مشرق کو بھی بھر دیا اور مغرب کو بھی بھر دیا. اور ابھی سب کچھ بیان ہی نہیں کیا رسول اللہ نے, سب کچھ بیان ہی نہیں کیا. فرمایا یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں وہی باتیں کریں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کی ہیں, تو میں تمہارے بارے میں وہ بیان کرتا کہ تو جہاں سے گزر جاتا تیری نالین کے نیچے سے لوگ خاک کو اٹھاتے اور اپنی بیماریوں کا علاج ڈھونڈتے. یہ ہے علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا علی ابن ابی طالب. اگر قرآن وزنی ہے تو اہل بیت اطہار اور علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح سے وزنی ہے. فرمایا لن یفترقا, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے, حتی یرضا علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. میں کل عرض کروں گا کہ کیسے جدا نہیں ہوں گے. آج سنیے کہ رسول گرامی اسلام نے کہاں کہاں اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے. تو وہ جواب ہے میری جانب, ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. حدیث متواتر, کہاں کہاں رسول گرامی اسلام نے فرمایا, یہ وہ حدیث ہے جسے آپ رسول کی وصیت بھی کہہ سکتے ہیں اور نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں. توجہ فرمائیے, نصیحت اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ نصیحت وہ بات ہے جو انسان زندگی میں کرتا ہے, وصیت وہ بات ہے جو انسان اپنی زندگی کے آخر میں کرتا ہے. یہ حدیث رسول گرامی اسلام کی نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے. کیوں؟ جب اپنی زندگی کے آخری سال میں رسول گرامی اسلام نکلے حج کے لیے, یہ واحد حج تمتع ہے جو رسول گرامی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال میں کیا. اس سے پہلے 20 حج کر چکے تھے لیکن وہ حج تمتع نہیں تھے، وہ حج قران یا افراد تھے، یہ حج تمتع تھا. نکلے اور پہلے مدینے میں اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور جس جس نے میرے ساتھ جانا ہے حج پہ وہ میرے ساتھ نکلے. تاریخیں لکھتی ہیں کہ اس سال میں مدینے میں اگرچہ بیماری تھی لیکن 70,000 یا 75,000 افراد 25 ذیقعد کو رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے. توجہ فرمائیے گا، یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک مقصد ہے، نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. 70,000 یا 75,000 افراد نکلے، 25 ذیقعد کو مدینہ سے نکلے اور 5 ذی الحج کو مکہ پہنچے. 8 ذی الحج کو رسول گرامی اسلام نے احرام باندھا اور یہ فرمایا کہ حج کے احکام اترے ہیں وحی میں، اور جس جس کے پاس قربانی ہے وہ حج کا احرام باندھے، جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر لے، اور کہا میں اپنی قربانی لایا ہوں اور علی کی قربانی بھی ساتھ لایا ہوں، باقی کسی کی قربانی ساتھ نہیں لایا، اپنی قربانی لایا ہوں اور علی ابن ابی طالب کی قربانی ساتھ لایا ہوں. رسول گرامی اسلام نے حج کیا، حج میں کتنے لوگ ہیں؟ 141,000. توجہ فرمائیں، 141,000 لوگ ہیں، وہ لوگ جو یمن سے آئے، وہ لوگ جو دوسری جگہوں سے آئے، وہ سب موجود ہیں. 141,000 کے مجمع میں رسول گرامی اسلام اپنی ناکہ اونٹنی پہ سوار ہوئے عرفات کے میدان میں، اور اپنے ایک صحابی کو جس کی آواز سب سے بلند تھی، جس کا نام ربیع بن مالک تھا، اسے کھڑا کیا اور کہا کہ جو میں بولتا جاؤں وہ بولتے جاؤ تاکہ لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہے. وہاں پر فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. عرفات سے چلے منا میں پہنچے، منا میں پہنچے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دیکھیں ایک بات جب ایک دفعہ کی جاتی ہے، میں نے جو مجلس کل پڑھی تھی وہ آج پڑھوں تو آپ سب کیا کہیں گے کہ یہ بات تو کل کر چکے تھے، دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی بات جو عرفات میں کی تھی وہی منا میں کی، پھر وہی بات منا سے نکل کے مسجد خیف میں کی، پھر وہی بات مسجد خیف سے واپس مکہ آ کے کی 4 مرتبہ، پھر مکہ سے نکلے 13 ذی الحج کو اور فرمایا کہ میں مکہ سے نکل رہا ہوں، کوئی بھی مکہ میں نہ رہے، سب میرے ساتھ چلے. توجہ فرمائیں گے، اور پھر 4 راتوں کے فاصلے پر، 4 منازل کے فاصلے پر رسول گرامی اسلام 18 کو ایک وادی کے قریب پہنچے. توجہ فرمائیں گے، اور کہا کہ اب خدا کی وحی آئی ہے، اس راستے کو چھوڑ دیا جائے اور اس وادی میں سب چلے جائیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ وادی اس طرح سے تھی کہ درمیان سے اس میں ایک ڈھلوان تھی اور سائڈوں سے وہ اوپر تھی، اور درمیان میں 5 درخت تھے، سمر کے درخت، جسے عربی نے سمر کہا، درخت کا لفظ اور نام. رسول گرامی اسلام نے کہا سب اپنے خیمے چاروں طرف لگا دیں، ان 5 درختوں کے نیچے کوئی نہ آئے. یا رسول اللہ گرمی شدید ہے، یا رسول اللہ شدت کی گرمی ہے. کہا نہیں، ان درختوں کے نیچے کوئی نہ آئے کیونکہ ان درختوں کے نیچے منبر بنے گا. توجہ فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ جو آگے ہیں وہ واپس آئیں، جو پیچھے ہیں وہ جلدی آئیں. تاریخیں کہتی ہیں جو لوگ 3 میل دور جوفہ تک پہنچ چکے تھے انہیں واپس غدیر میں آنا پڑا، جو مکہ میں تھے انہیں جلدی سے غدیر میں آنا پڑا. یعنی غدیر میں رک کے رسول گرامی اسلام انتظار کر کے اگلوں کو پیچھے اور پچھلوں کو آگے بلا کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ولایت علی نقطۂ اعتدال کا نام ہے. توجہ فرمائیے، ولایت علی نقطۂ اعتدال کا نام ہے. علی اپنی ولایت میں آگے والوں کو پیچھے بلا رہا ہے، پیچھے والوں کو آگے بلا رہا ہے. نہج البلاغہ میں فرمایا تھا ہلک فیہ رجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. امیر المومنین نے فرمایا ایک وہ جو محبت کرتا ہے اور غلو کرتا ہے، دوسرا وہ جو نفرت کرتا ہے اور تقصیر کرتا ہے. فرمایا ولایت علی یہ ہے کہ آگے بھی نہیں بڑھنا اور نقطۂ اعتدال سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا. یا اپنے الفاظ میں یہ کہوں تو امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں رسول گرامی اسلام یہ فرما رہے تھے کہ علی کی ولایت اور علی کا تشیع نقطۂ اعتدال کا نام ہے. جو علی کو خدا سمجھتا ہے وہ نصیری بن جاتا ہے، جو علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ وہابی بن جاتا ہے، جو خدا اور اپنے درمیان سمجھتا ہے وہی شیعہ بن جاتا ہے. اس طرح سے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. یہاں پر بھی فرمایا
انی تارکم فیکم ثقلین خطبہ غدیر میں انی تارکم فیکم ثقلین.
بعض لوگ آپ سوشل میڈیا پہ آج دیکھتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مولا کا مطلب دوست ہے, یعنی رسول کرامی اسلام یہ بتانے کے لیے کہ علی میرا دوست ہے, جو بچپن سے دوست ہے, جسے بچپن سے اپنی زبان چسا کے بڑا کیا ہے, جسے اپنے سینے پہ سلاب کے بڑا کیا ہے, جسے سلانے کے لیے بعض علماء نے لکھا کہ جھولے میں بٹھا کے لوریاں دیتے تھے, انت اخی و وصی و وزیری و خلیفتی, وہ جسے بچپن سے ساتھ رکھا, وہ جس کے بارے میں بتا چکے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں, وہ جس کے بارے میں غزوہ تبوک میں بتا چکے تھے, وہ جس کے بارے میں خیبر و خندق میں بتا چکے تھے, وہ جس کے بارے میں بدر و احد و حنین کے بارے میں بتا چکے تھے, وہ جس کے بارے میں زندگی کی ہر صبح و شام بتا چکے تھے, ایک مرتبہ پھر اس گرمی میں آگے والوں کو پیچھے بلا کے, پیچھے والوں کو آگے بلا کے, یمن والوں کو بٹھا کے, مصر والوں کو بٹھا کے, افریقہ والوں کو بٹھا کے, شام والوں کو بٹھا کے, کوفہ والوں کو بٹھا کے, عراق والوں کو بٹھا کے, خراسان والوں کو بٹھا کے, رسول خدا 3 دن تک بیعت لے کے, خیمے لگا کے, 1 گھنٹے سے زیادہ کا خطبہ ارشاد فرما کے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی میرا دوست ہے, صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی میرا دوست ہے. کس عاقل انسان کی عقل مانے گی کہ رسول گرامی اسلام صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی میرا دوست ہے اتنا اہتمام کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے, اگر اتنا اہتمام اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بتایا جائے علی دوست ہے, تو پھر بھی یہ علی کی عظمتوں میں معراج کرانے والا جملہ ہے کہ وہ جس کی دوستی کے اعلان کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے, جس کی دوستی کے اعلان کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے, وہاں پر بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی, میرا موضوع نہیں ہے, وگرنہ اس کے جواب بہت زیادہ ہیں کہ آپ کہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا اہلی دوست ہے. رسول گرامی اسلام فرما رہے اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے, انا مولاکم, میں تم سب کا مولا ہوں, ومن کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب اس 3 دفعہ جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے, اب ان 3 میں مناسبت ڈھونڈ لیجئے تاکہ 3 کا ترجمہ ایک کیا جائے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مولا, اللہ میرا دوست ہے؟ اللہ تمہارا دوست نہیں, وہ تمہارا خدا ہے. وانا مولاکم, میں تمہارا مولا ہوں, رسول تمہارا دوست نہیں ہے. رسول کے دوست اور یار بننے کے چکر میں نہ رہنا, رسول تمہارا حاکم ہے, رسول تمہارا دین ہے, رسول تمہارا معلم ہے, رسول تمہارا مزکی ہے. ایک ہی معنی ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لفظ مولا میں, ایک ہی معنی ہے جو رسول کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, ایک ہی مولا ہے جو علی کے لیے بھی, ایک ہی معنی ہے جو علی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. رسول گرامی اسلام فرما رہے تھے اللہ مولا ہے, یعنی تمہارا حاکم ہے, یعنی تمہارے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہے. رسول مولا ہے, یعنی تمہارے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہے. علی مولا ہے, یعنی تمہارے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہے. یعنی جس طرح خدا کی بات کو من و ان تسلیم کرتے ہو, جس طرح سے رسول کی بات کو من و ان تسلیم کرتے ہو, اسی طرح سے علی کی بات کو من و ان تسلیم کرنا پڑے گا, وگرنہ جو علی کا نافرمان ٹھہرے گا وہ اسی طرح رسول کا بھی نافرمان ٹھہرے گا, خدا کا بھی نافرمان ٹھہرے گا. اب رک کے ایک جملہ کہہ دوں, یعنی اگر مولا کا ایک ہی مطلب ہے اور جو علی کا نافرمان ہے وہ خدا کا نافرمان ہے, تو جو نافرمانی کرے وہ خدا کا نافرمان ہے, تو جو جنگ کرنے علی سے آ جائے, جو علی ابن ابی طالب سے جو علی ابن ابی طالب سے جنگ کرنے آ جائے, رسول گرامی اسلام یہی تو سمجھا رہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک جیسے ہیں, یعنی قرآن کے مقابلے میں نہیں آنا. جس طرح سے قرآن کے مقابلے میں نہیں آنا, اس طرح سے اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آنا. نہ صرف یہ کہ مسلمان اہل بیت کے مقابلے میں آئے, آپ دیکھیے کسی دشمن کے بچوں کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جاتا جس طرح سے اہل بیت کے بچوں کو مارا گیا. قافلہ چل رہا تھا, سید الشہداء کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سید الشہداء کو ایسا لگا کہ ایک اونگ آئی ہے, مکاشفہ تھا.
سید الشہداء میں تین مرتبہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر جو پیچھے چل رہے تھے کہا بابا کیا ہوا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہا اکبر میں نے سنا ہاتف غیبی سے آج سے کوئی آواز دے رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کیا عظمت برا جملہ کہا جناب علی اکبر نے, کیا عظمت برا جملہ. فرمایا بابا جان اولسنا علی الحق, بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میں اپنی نسلیں قربان کر دوں اس معرفت پہ, اس عظمت پہ. بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا اس وقت اگر روئے زمین پہ کوئی حق پہ ہے تو صرف ہمارا قافلہ ہے. کیا فرمایا؟ اذن لا نبالی. کیا عظیم جملہ ہے یہ جناب علی اکبر کا. اس محرم میں حزب اللہ لبنان نے کہا کہ ہمارا عنوان محرم منانے کا جناب علی اکبر کا یہ جملہ ہے, اولسنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جناب علی اکبر کا اگر ہم حق پہ ہیں فاذن لا نبالی, ہمیں پرواہ نہیں ہے. وقعنا علی الموت, ہم الموت وقع علینا, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. بابا جب راستہ حق کا راستہ ہے پھر موت سے کس طرح کڑنا. کیا عظیم بیٹا خدا نے حسین ابن علی کو عنایت کی, کیا حسین بیٹا خدا نے حسین ابن علی کو عنایت کی. ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں میں شب جمعہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے گیا, آج کوشش کیجیے اگر لاپرواہی نہ ہو مسائل میں, کہتے ہیں میں شب جمعہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے گیا, میں نے سید الشہداء کی زیری کو پکڑ کے زیارت کی, میرے پاس مقتل کی ایک کتاب تھی, میں نے کہا شب جمعہ ہے, کربلا ہے, حرم سید الشہداء ہے, میں نے وہ کتاب کھولی, میں نے کہا کوئی ایک مصیبت پڑھوں اہل بیت کی. کہتے ہیں میں نے کتاب کھولی اور اکبر کی شہادت کے مصائب نکلے. کہتے ہیں میں نے وہ مصائب پڑھے, قافلہ ساتھ تھا, بہت گریہ و زاری ہوئی, لوگوں کی آہو بکا تھی. کہتے ہیں میں واپس جب آیا اپنے کمرے میں اور رات کو جب سویا تو سید الشہداء خواب میں آیا. سید الشہداء خواب میں تشریف لائے. یہ ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں سید الشہداء نے مجھے کہا اے ملا عباس سب سے پہلے تیرا شکریہ تو نے میرے بیٹے کے مصائب پڑھے, سب سے پہلے تیرا شکریہ تو نے میرے بیٹے کے مصائب پڑھے. اور پھر سید الشہداء نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ملا عباس کوشش کرو اگر شب جمعہ آؤ میرے حرم میں تو کسی اور کے مصائب پڑھ لینا, اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. چونک اٹھے, پریشان ہو گئے, مولا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا, مولا کوئی توہین ہو گئی, مولا گستاخی ہو گئی. کہا نہیں گستاخی کوئی نہیں ہوئی, تمہیں معلوم ہے نا شب جمعہ میری ماں بکیہ چھوڑ کے کربلا آتی ہے, تم نے جب سے مصائب پڑے ہیں رسول کی بیٹی غش کے عالم میں میری ماں سے میرے بیٹے کے مصائب برداشت نہیں ہو سکے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ تصور کیجئے گا, بعض وقت آپ اور میں جب ان مسائب کو کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی عالم دین کے ذاکر سے سن رہے ہوتے ہیں, ہم برداشت نہیں کر رہے ہوتے. اے زہرا کے لال قربان تیرے دل پہ, تیرے دل کے صبر پہ, تیری استقامت اور توکل پہ. علماء نے لکھا سب سے مشکل شہادت سید الشہداء کے لیے حضرت علی اکبر کی تھی. آئے سب سے پہلے اجازت لینے کے لیے آگے, سید الشہداء نے نہیں روکا. کیسے روکے سید الشہداء؟ سید الشہداء نے نہیں روکا, کہا اکبر چلے جاؤ. مختلف روایات ہیں, بعض نے کہا جب علی اکبر آتے تھے اجازت لینے کے لیے اصحاب آگے آ جاتے تھے. اے زہرا کے لال کیسے ممکن ہے ہم زندہ ہوں, ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہو اور ہم شکل پیغمبر میدان کارزار میں جائے؟ نہیں ہم جائیں گے. اصحاب جب ختم ہو گئے پھر علی اکبر آئے, اولاد جعفر طیار آگے آ گئی. اے ہمارے امام ہے, ہمارے آقا مولا ہمارے ہوتے ہوئے اکبر نہیں جا سکتا. پھر جب اولاد جعفر چلی گئی علی اکبر آئے, اولاد مسلم آ گئی, اولاد عقیل آ گئی, اور سب آتے رہے. ایک وہ وقت آیا علی اکبر اجازت مانگنے کے لیے آئے, سید الشہداء نے گویا ایک مرتبہ دایا دیکھا, ایک مرتبہ بایا دیکھا, مقتل کے الفاظ ہیں, کہا علی اکبر چلے جاؤ. لیکن ایک عجیب جملہ ہے جو دل کو چیرتا ہے, ایک مرتبہ اجازت دینے کے بعد
المقتل کہتے ہیں نظر الیہ نظر آئس، جاتے ہوئے اکبر کو مایوسی کی ایک نگاہ سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا اکبر چلے جاؤ لیکن پھوپھی اور ماں سے ایک مرتبہ مل کے چلے جاؤ۔ پھوپھی کے خیمے میں پہنچے علی اکبر، اور اب تاریخوں نے لکھا، راوی کہتے ہیں حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں ٹیلے کی بلندی سے دیکھ رہا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، ایک حسین جوان تھا جب نکلتا تھا پھر بیبیاں پکڑ کے کھینچ، پھر نکلتا تھا پھر بیبیاں پکڑ کے کھینچ لیتی تھی۔ علی اکبر چلے، اب سید الشہداء پیچھے پیچھے چلے، علی اکبر نے گھوڑے کو اڑان دی، تھوڑا گھوڑا تیز چلا، ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کوئی تیز چل رہا ہے، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ دوڑتا ہوا پیچھے آ رہا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کو موڑا، علی اکبر اترے گھوڑے سے، کہا بابا جان آپ نے اجازت تو دے دی، کہا اکبر میں نے اجازت دے دی لیکن اکبر مجھے پیچھے آنے سے نہ روک، اکبر میں تجھے تب پوچھتا تیرا کوئی تیرے جیسا جوان بیٹھا، اکبر تو بوڑھا باپ ہوتا حسین کی طرح۔ اکبر پہنچے میدان کارزار میں، سید الشہداء ٹیلے پہ کھڑے، آپ دیکھیں وہ صبر کا امام، وہ صبر کا نا خدا، ایک مرتبہ حضرت لیلہ کے خیمے میں آئے، کہا اکبر کی ماں ایک مرتبہ دعا کرو نا خدا اکبر کو ایک مرتبہ پھر لوٹا دے، میں اکبر سے ایک مرتبہ پھر جی بھر کے مل لوں، ایک مرتبہ پھر اکبر کو سینے سے لگا لوں۔ مقتل کہتے ہیں اکبر ایک مرتبہ پھر لوٹے، واپس آئے تو اپنے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے نے آخری سوال کیا کیا، یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحديد قد اجهدنی، بابا جان پیاس مارے ڈر رہی، بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، کہا بیٹا میری زبان میں اپنی زبان کو رکھ۔ مقتل کہتا جب اکبر نے اپنے بابا کے منہ میں زبان رکھی چونک کے پیچھے ہٹے، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خوش ہے، میں کہوں گا اکبر یہ تو بچے اور خواتین تین دن سے پیاسے ہیں، اللہ جانے زہرا کا لال کتنے دنوں سے، اجرکم علی اللہ شرمائیے گا نا۔ ایک مرتبہ اکبر پھر چلے، اب اکبر جنگ کر رہے تھے، بس ایک جملہ کہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، اکبر جنگ کر رہے تھے، حسین ابن نمیر نامی ایک ملعون نے، خدا کی لعنت ہو اس ملعون نے، ایک نیزہ مارا جو اس شخص اور اس شہید کے سینے میں لگا۔ سید الشہداء نے نکلتے وقت کیا کہا تھا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا اس قوم پہ گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، خدایا یہ شکل میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، یہ اخلاق میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، یہ گفتار میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، یہ چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ نانا محمد چل رہے ہیں، بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ نانا محمد بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کسی شہید کے لیے ایسے نہیں کیا، کسی شہید کے لیے ایسے نہیں کیا، ایک مرتبہ بلند آواز سے عمر سعد سے کہا، عمر سعد تو میرے بیٹوں کو قتل کرتا ہے، خدا تیری نسل کو تباہ و برباد کرے۔ وہ صبر کا امام حسین، اب جو نیزہ لگا رسول جیسے سینے میں، اب جو نیزہ لگا، علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آئے، کہا یا ابتا علیکم من السلام ہذا جدی رسول اللہ، بابا جان میرا سلام قبول کیجئے گا، مجھے حوض کوثر پہ رسول اللہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب میں پڑھوں اس طرح سے، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، اس طرح سے پڑھوں جس طرح سے کتابوں میں لکھا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں جو مقتل بھی، مقتل میں جو شہید بھی گرتا تھا، حسین ابن علی ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، ایک مرتبہ تلوار کو نکالتے تھے، فوجوں کے ہجوم کو ہٹاتے ہوئے تلوار سے جاتے تھے، اس میت کو اٹھاتے تھے، اپنے گھوڑے پہ رکھتے تھے اور اسی شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے واپس آتے تھے. اب جب اکبر نے کہا بابا جان میں زین سے اتر رہا ہوں، بابا جان میرا آخری سلام ہے، تاریخ کہتی ہے ادھر سے اکبر گھوڑے سے گرے، یہاں زہرا کا لال ریت کے ٹیلے پہ گرا. ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا. صاحب توضیح اذان نے لکھا 70 مرتبہ زہرا کا لال اٹھا، 70 مرتبہ گرا. اب دل کو ٹھیس پہنچے تو مجھے معاف کیجئے گا، میں پوری جو کتابوں میں اپنی آنکھوں سے پڑھا، بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے اب خود کو کربلا کی ریت پہ زہرا کے لال نے گھسیٹنا شروع کیا. زہرا کے لال کے پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی، میں پوری معافی سے یہ روایت پڑھنا چاہوں گا. شیخ مفید لکھتے ہیں زہرا کے لال کو پہنچنے میں دیر ہوئی، ان کمینوں نے اکبر کے گرد ایک دائرہ بنایا، نیام سے تلواروں کو نکالا. شیخ مفید کہتے ہیں فقط آؤ بے سیوف ہے، اے ربا اے ربا، زہرا کے لال کے پہنچنے سے پہلے کسی نے ہاتھ کو کاٹ لیا، کسی نے پاؤں کو کاٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا. زہرا کا لال تو پہنچا جب سر سلامت بچا تھا، اپنے رخساروں کو اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا. اللہ دنیا بھر کا لافا، اکبر تیرے